خز تو بے رب کعبہ سزا مولا علی ہے کامیاب ہوا.
اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارع الخلائق اجمعین والصلاة والسلام على جميع الانبیاء والمرسلین سیما من سمی فی الافاق باحمد وفی الارض بابی القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد والصلاة والسلام على أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. الله تبارك وتعالى آپ اور ہماری اس نشست کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور ہمیں اس طرح کی نشستوں، مجالس، محافل اور اجتماعات کے ذریعے سے دین کے فہم، دین کے ادراک اور اپنے آپ کو دین کے سانچے میں ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے. اسلام اگرچہ آخری دین ہے لیکن پہلا دین نہیں ہے. اسلام سے پہلے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف پیغمبروں کو مبعوث کر کے اپنا پیغام عالم انسانیت کو پہنچانے کی کوشش کی. ہر نبی ایک شریعت لے کر آیا اور اول العزم پیغمبر، صاحبان شریعت پیغمبر کتاب لے کر آئے. وہ کتاب انسانوں کے لیے ایک دستور حیات تھی. اس کتاب پر عمل کر کے انسان اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی کو ایک خاص ایسے سانچے میں ڈھالنے میں کامیاب ہوتے جو اللہ کا مقصود تھا. انسان اپنی فکری استعداد، قلبی وسعت، اپنی عقل کی سطح اور فکری سطح کے مطابق ان کتابوں سے سیکھتے رہے اور مرحلہ بمرحلہ حیوانیت سے انسانیت کی طرف ارتقاء پاتے رہے. ارتقاء کا یہ سفر آج بھی جاری ہے. ہر آنے والے دور کا انسان پچھلے دور کے انسان کی نسبت زیادہ عمیق، زیادہ گہرا، زیادہ وسیع النظر اور زیادہ بالغ نظر ہے. انسان سے مراد عمر بکر، حسن حسین، فلان شخص فلان شخص نہیں ہے. انسان سے مراد یعنی منہی سے انسان، یہ جو عالم انسانیت ہے اس کی بات ہو رہی ہے. تو عالم انسانیت ارتقاء کے سفر کی طرف گامزن ہے اور یہ سفر تب تک جاری ہے جب تک انسان اس زمین کے سینے پر موجود ہے. لہذا پتھروں کے دور کے انسان بھی گزرے، انہوں نے اپنے تہذیبی نشانات، تہذیبی روایات اور تہذیبی علامتیں چھوڑی، اور آج کا دور کا انسان بھی آپ کے سامنے ہے. اور ماضی کے انسان اور آج کے انسان کو دیکھ کر ہم بہتر طور پر مستقبل کے انسان کا تصور کر سکتے ہیں. دین جب آتا ہے تو انسان کو من حیث انسان اس کے اندر موجود دو قوتوں کو بیلنس کرنے کے لیے آتا ہے. ایک اس کی ملکوتی قوت ہے اور ایک اس کی حیوانی ناسوتی اور جانوروں والی قوت ہے. ملکوتی قوت انسان کو ارتقاء کی طرف لے کر جاتی ہے اور حیوانی قوت اس کو زمین کی طرف واپس لے جانے کی کوشش کرتی ہے. دین ان دونوں کے درمیان بیلنس کرتا ہے. انسان کو ملکوتی بھی بناتا ہے، اس کی حیوانیت کو کنٹرول بھی کرتا ہے اور اس انسان کی خلقت کے اس اعلیٰ ترین ہدف تک پہنچنے میں اس انسان کی مدد بھی کرتا ہے. اس لیے انسان من حیث انسان ہمیشہ ترقی، تکامل اور ارتقاء کے سفر پر گامزن ہے. قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کی صورت میں، وحی کی صورت میں وہ آخری کتاب ہے جس میں اب ارتقاء ممکن نہیں ہے. کتاب آخری ہے لیکن انسان آخری نہیں ہے. اس انسان کے بعد اگلا انسان آئے گا، اس کے بعد اگلا آئے گا، یہ نسل چلتی رہے گی، لیکن انسانی فکر کی ارتقاء میں جتنا جتنا جیسے جیسے اضافہ ہوتا چلا جائے گا، ویسے ویسے انسان قرآن کے ان عمیق مفاہیم کا ادراک اور اس کے فہم میں بھی آگے بڑھتا چلا جائے گا. اس لیے کہ قرآن آخری کتاب ہے اور اس میں جو عمق اور جو اس میں گہرائی ہے وہ انسان کی اس انتہا تک کے لیے کافی ہے جہاں تک جا کر انسان نے ختم ہو جانا ہے، جبکہ باقی سابقہ ادیان کی کتابوں میں ایسا نہیں تھا. اس لیے وہ کتابیں آئیں، ایک مدت کے بعد منسوخ ہوئی اور ختم ہو گئی. باقی انبیاء کا بھی اسی طرح سے ہے. جتنے بھی انبیاء آئے وہ سارے انبیاء اپنے وقت کے لیے آئے اور واپس چلے گئے. ان کی تعلیمات ایک حد تک آئیں اور اس کے بعد منسوخ ہو گئیں. اگلے دین، اگلی کتاب، اگلے نظام نے اس کی جگہ لے لی. اسلام وہ ضابطۂ حیات ہے جس میں اب انسانی نسلیں بدلتی رہیں گی لیکن ضابطہ نہیں بدلے گا. نبوت ختم ہو گئی نبی کریم پر، اور الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی کی صورت میں جو آیت غدیر خم میں نازل ہوئی، اس آیت نے علی کی ولایت کا اعلان کر کے خاتمیت نبوت پر مہر لگا دی. اس آیت نے نبی کے آخری ہونے پر، خاتم ہونے پر اس طرح سے مہر لگائی کہ اب نبی نہیں آئے گا، ولی آئے گا، اور اس میں پہلے ولی کا نام علی ابن ابی طالب ہے. لہذا یہ جو سلسلہ اب چلے گا آگے ولایت کا چلے گا، یہ جو سلسلہ آگے چلے گا کتاب خدا کا چلے گا، تبلیغ دین کا چلے گا، رشد و ہدایت کا چلے گا، اللہ کے دین اور اللہ کے نظام کا چلے گا، لیکن نئی کتاب میں نہیں، اسی کتاب کی صورت میں. اور اس کتاب کی تشریح، اس کی تفسیر یا خود نبی کریم بیان کر کے چلے گئے یا ائمہ بیان کرتے رہے 250 سال تک، یعنی معصومین بیان کرتے رہے، یا پھر اپنے آخری دور میں جب انسان کی ارتقاء اپنے عروج کو پہنچی ہوگی تو اس وقت ان ظاہری علوم سے آگے باطنی علوم تک تمام قرآنی معارف اور دینی رازوں سے پردہ ہٹانے کے لیے آخری ولی آئے گا. یہ وہ نظام ہے جس کو دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا، اولیاء کو بھیجا، اور آج خاتمیت کا، ختم نبوت کا دور موجود ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں. یہ جو دور ہے اس میں نئی شریعت نہیں آنی، وہی شریعت ہے جو نبی لے کر آئے، لیکن اس نبی کی شریعت کو جن لوگوں نے نافذ ہونے کے بعد اس کو اضمحلال کا شکار کیا، سستی کا شکار کیا، اس کے احکام کو کم رنگ کرتے 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 بے رنگ کر دیا، اس کے احکام کے نفاذ میں روڑے اٹکاتے 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 آخر کار معاشرے میں اس کے نفاذ کا سلسلہ بند کیا، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اب کوئی نیا نبی آئے گا اور نیا نبی آ کر نئے سرے سے دین کو لوگوں کے سامنے پیش کرے گا؟ نہیں. اگر ایسا تصور ہم پیش کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دین معطل ہے. سابقہ ادوار میں ہوتا یہ تھا کہ ایک نبی اور دوسرے نبی کے درمیان ایک عرصہ ایسا آتا تھا جس میں کوئی اور نبی نہیں ہوتا تھا اور اس میں لوگ گمسم ہوتے تھے، نئے نبی کا انتظار کر رہے ہوتے تھے، چونکہ پرانے نبی کی تعلیمات مزمل ہو چکی ہوتی تھی. تو کیا آج کے دور میں بھی ایسا ہے کہ نبی جو پیغام لے کر آئے اس پیغام کی تکمیل کے بعد انسانوں نے اس پیغام کو بند گلی میں پھینک دیا اور اس کے بعد اب امام مہدی آخر الزمان جب آئیں گے تو وہ پھر کچھ کریں گے، اس وقت تک ہم نے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر انتظار کرنا ہے، اسی طرح سے جس طرح سے سابقہ انبیاء کے دور میں اور فطرت کے زمانے میں انسان کیا کرتے تھے. کیا یہ ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. نبی کا دین خاتم الادیان، نبی کی کتاب خاتم الکتب، نبی کی رسالت خاتم الرسل، نبی کی نبوت ختم نبوت. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب نبی جو کچھ لے کر آئے وہ تا قیام قیامت زندہ بھی ہے اور قابل عمل بھی ہے. اب اگر وہ زندہ بھی ہے اور قابل عمل بھی ہے تو پھر ہماری حیثیت کیا ہے؟ ہم اس کتاب کی تعلیمات کو اپنی گنجائش اور وسعت توانائی طاقت کے مطابق زمین پر نافذ کرنے کے لیے جد و جہد کرنے پر مأمور ہیں اور ہم اس کے ذمہ دار ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہم انتظار کریں کہ کوئی آئے گا تو تب ہم کریں گے. آپ کے گھر پر جب آگ لگتی ہے اور آپ کے گھر کو لگی ہوئی آگ جب آپ کے کمروں تک پہنچنے لگتی ہے، پردوں کو جلاتی ہے، فرنیچر کو جلاتی ہے، ساز و سامان کو جلاتی ہے، تو آپ یہ کہہ کر نہیں بیٹھتے کہ فائر بریگیڈ آئے گا تو وہ بجھائے گا، میں کیسے بجھاؤں. آپ جتنا آپ کے پاس پانی ہوتا ہے، جتنا آپ کے پاس آگ بجھانے کا سامان ہوتا ہے، اس کو بروئے کار لا کر آگ کو بجھاتے ہیں تاکہ کم سے کم تباہی ہو، کم سے کم نقصان ہو. یہ آپ کی عقل کہتی ہے آپ سے؟ دنیا میں کوئی ہندو ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، بے دین ہو، سیکولر ہو، یا لبرل ہو، یا کچھ بھی نہ ہو، کسی سے بھی پوچھ لیں، یہ جو عقل ہے، عقل سلیم، یہ عقل سلیم کہتی ہے کہ جب آپ کے گھر پر آگ لگے تو آپ کا فرض ہے کہ آپ کسی کا انتظار کیے بغیر بجھانا شروع کر دیں، کوئی آئے گا تو آپ کی مدد کرے گا، ورنہ آپ کی ذمہ داری ختم نہیں ہوتی. دین بھی ایسا ہی ہے. دین موقت نہیں ہے، عبوری نہیں ہے، عارضی نہیں ہے، ایک خاص مدت کے لیے نہیں ہے، بلکہ دین تا قیام قیامت ہے. جب تا قیام قیامت ہے تو پھر ہر شخص پر واجب ہے کہ وہ اس دین کے نفاذ اور اس دین کے احیاء کی جد و جہد میں جب تک اس کے وجود میں خون کا آخری رمق اور آخری قطرہ ہے وہ میدان میں کھڑا رہے. اب ذرا غور کیجیے، سقیفہ میں ایک عجیب منظر بن گیا. نبی کریم کا جنازہ پڑا ہوا ہے، امیر المومنین اور اہل البیت جنازے کے ساتھ ہیں، اور سقیفہ کے میدان میں انصار اور مہاجرین کے درمیان خلافت کے مسئلے میں گفتگو شروع ہو جاتی ہے، اور کوئی اپنا حق جتلاتا ہے، دوسرا اپنا حق. امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب اور اہل البیت مل کر نبی کی تدفین فرماتے ہیں، جنازہ پڑھتے ہیں، تدفین کر دیتے ہیں. اس کے بعد خلیفہ اول ہو، دوم ہو، سوم ہو، امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب 25 سال اس خلافت کے دور میں موجود رہتے ہیں. عام طور پر کہا یہ جاتا ہے کہ خلافت کے اس دور میں امیر المؤمنین گھر میں رہے. امیر المؤمنین گھر میں رہے، یہ کون لوگ کہتے ہیں؟ وہ جو نااہل ہیں، کاہل ہیں، سست ہیں. انہوں نے امیر المومنین کا قیاس اپنے آپ سے کیا کہ امیر المومنین ہماری طرح ہوں گے، کہ ہماری چیز چھن جائے تو اس کے بعد میں گھر میں لاک ڈاؤن میں رہوں گا، باہر نہیں نکلوں گا. امیر المومنین زمین پر اللہ کی حجت اور دلیل کا نام ہے، اور اللہ کی دلیل اور حجت کبھی گھر چھپ کر نہیں بیٹھتی، میدان میں ہوتی ہے. اللہ کی دلیل کا کام یہ ہے کہ انسانی معاشرے کے اندر جہاں بگاڑ آئے وہاں پر اس کی جتنی وسعت ہے اس میں رہتے ہوئے اس بگاڑ کو روکنے کی کوشش کریں. جتنی اس کی وسعت اور توانائی آئے، جتنا لوگ اس کی سنتے ہیں اتنا وہ کوشش کرے تاکہ دین انحراف کی طرف زیادہ نہ جائے. امیر المومنین نے یہی کام کیا. یہی وجہ ہے کہ ان 25 سالوں میں چاہے خلیفہ اول ہو یا دوم ہو یا سوم، ہر مرحلے پر جہاں بھی دین کی آفاقی حکمت اور آفاقی مفاد کو کہیں پر کوئی ذرہ برابر خطرہ دوچار ہوا، خطرہ درپیش ہوا، وہاں پر امیر المومنین سب سے پہلے آگے آئے اور خلفاء کو ایک ایک کر کے بتایا ایسا کرو، ایسا نہ کرو، یہ کام کرو، یہ کام نہ کرو. ایسا کرو گے تو دین کا فائدہ ہے، نہیں کرو گے تو دین کا نقصان ہے. کہیں پر بھی امیر المومنین نے اپنی اجتماعی زندگی میں کوتاہی نہیں کی، گھر بیٹھ کر لا تعلق نہیں رہے، اور یہ نہیں کہا کہ اب اگر علی سے خلاف چھینی گئی ہے تو تم جانو اور تمہارا کام جانے، اب علی سے کیوں پوچھتے ہو؟ کبھی ایسا نہیں کیا، بلکہ میدان میں کھڑے. اس لیے جہاں شریعت سے تھوڑا سا انحراف نظر آیا سب کا رخ علی کی طرف ہوتا تھا. اس لیے کہ نبی کریم نے فرمایا ان اغزاکم علی، تم میں سے سب سے زیادہ حکیم، سب سے زیادہ فصیح، سب سے زیادہ بڑے قاضی، سب سے بڑا فیصلہ کرنے والا اور درست فیصلہ کرنے والا جج علی ابن ابی طالب ہے. اس لیے مخالفتوں کے باوجود، خلافت کے چھن جانے کے باوجود، اختلافات کے باوجود، جہاں دین کی وہ عمومی مصلحت پیش آتی وہاں پر علی ابن ابی طالب میدان میں کھڑے ہوتے اور دین کو منحرف ہونے سے بچاتے اور مسلمانوں کو منحرف ہونے سے بچاتے. یہ بات کیا کرتی، یہ بات ہمیں کیا بتاتی ہے؟ کہ دین تعطیل کے لیے نہیں آیا کہ دین کی چھٹی ہو گئی. جیسے آج کل لاک ڈاؤن ہے تو جب کرونا پھیل گیا، بیماری پھیل گئی، تو اب چونکہ کچھ نہیں ہو سکتا اس لیے آرام سے گھر بیٹھ جاؤ، پھر دیکھیں گے جب کرونا ختم ہوگا. نہیں بھائی، زندگی چلانے کے لیے آپ منیمم کام ضرور کرتے ہیں. آپ کوشش کرتے ہیں کہ اگر باہر نہیں جا سکتے تو گھر میں کریں، گھر میں نہیں کر سکتے آفس میں کریں، لوگوں کے ساتھ مل کے نہیں کر سکتے تو فاصلے رکھ کر کریں، لیکن کبھی بھی اپنی ذمہ داریوں سے بری الذمہ ہو کر بیڈ پر لیٹتے نہیں ہیں، سوتے نہیں ہیں. یہ نہیں سوچتے کہ چونکہ کورونا ہے کوئی کام نہیں ہو سکتا اس لیے اب سب کچھ ختم اور آرام سے گھر جا کر اکیلے میں بیٹھ جاؤ. نہیں کرتے یہ کام، عقل کے خلاف ہے. جہاں آپ کی ایک عام زندگی میں ایک چھوٹا سا عمل پیش آتا ہے وہاں پر آپ تنہائیوں کا شکار ہو کر بیٹھ نہیں جاتے، وہاں پر اس پورے عالم پر نافذ ہونے کے لیے جو دین آیا ہے اس دین کی امارت اور خلافت اگر آپ کے ہاتھ میں نہ آئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بائیکاٹ کر کے گھر میں بیٹھ جائیں اور کہیں اب جو کرنا ہے کرو. نہیں، کبھی بھی ایسا نہیں ہے. اس لیے ہم ایک عجیب منظر دیکھتے ہیں جب سقیفہ میں یہ سارے لوگ جمع ہیں، علی کے دروازے پر دستک ہوتی ہے. کون؟ ابو سفیان، کس لیے آئے ہو؟ اے علی، خلافت آپ کا حق تھا، آپ سے چھینا گیا، آپ اٹھئے، میں آپ کا ساتھ دوں گا، مدینہ کی گلیوں کو بھر دوں گا سپاہ سے تاکہ آپ کو آپ کا حق ملے۔ کس سے کہا جا رہا ہے؟ علی بن ابی طالب سے۔ کون کہہ رہا ہے؟ ابو سفیان، جو فتح مکہ میں جس نے کلمہ پڑھا ہے۔ فتح مکہ کی شب امیر المومنین کیا جواب دیتے ہیں؟ امیر المومنین جواب میں فرماتے ہیں کہ اے ابو سفیان، یہ بتاؤ کہ تم کب سے اسلام کے اتنے بڑے خیرخواہ بن گئے ہو کہ مجھے خلافت دلانے کے لیے مدینہ کی گلیوں کو اور کوچوں کو سپاہ سے بھرنا چاہتے ہو تاکہ مجھے خلافت ملے اور ہم مسلمان آپس میں لڑیں؟ جاؤ اپنا کام کرو، یہ نہ اسلام کی مصلحت میں ہے نہ میرے۔ امیر المومنین جواب دے جاتے ہیں، کیا مطلب ہے اس کا؟ امیر المومنین اسلام کی اس عظیم مصلحت کو دیکھ رہے ہیں، اللہ کی اس عظیم مشیت کو دیکھ رہے ہیں، اس مشیت اور مصلحت دین کو دیکھتے ہوئے اسلام کی حفاظت کے لیے جہاں جہاں جو جو قدم اٹھایا جا سکتا ہے وہ علی ابن ابی طالب ہر صورت میں اٹھاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب شریعت کے احکام پامال ہونے لگتے ہیں علی کھڑے ہوتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ جب لوگوں کے سوالات دین کے حوالے سے اٹھتے ہیں اور ان کو غلط جواب ملتا ہے تو علی کھڑے ہو جاتے ہیں، یہی مسئلہ ہے کہ جب جنگیں ہوتی ہیں تو علی کھڑے ہوتے ہیں، رہنمائی کرتے ہیں تمہیں یہ کرنا چاہیے یہ نہیں کرنا چاہیے، جنگ کے میدان میں کس کو بھیجنا چاہیے کس کو نہیں بھیجنا چاہیے، سپہ سالار کون ہونا چاہیے کون نہیں ہونا چاہیے، خلیفہ کو کس جنگ میں شریک ہونا چاہیے اور کس جنگ میں نہیں ہونا چاہیے، علی مشورہ دیتے ہیں، علی بتاتے ہیں، علی رہنمائی کرتے ہیں، علی کہتے ہیں یہ کرو یہ نہ کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ علی حکیم اسلام اور حکیم امت ہے، محافظ اسلام اور محافظ امت ہے، اس لیے دین کی قدروں کی حفاظت علی سے بڑھ کر اور کوئی نہیں کر سکتا۔ اس لیے کسی خلیفہ کو یہ نہیں کہتے کہ میری خلافت غصب یا چھیننے کے بعد میرے پاس کیوں آئے ہو، جاؤ اپنا کام کرو، نہیں، کسی سے یہ نہیں کہتے، کہتے نہیں، چونکہ خلافت تمہارے پاس ہے ٹھیک ہے، لیکن اسلام کی اس آفاقی اور وسیع مصلحت کو سامنے رکھتے ہوئے میری ذمہ داری ہے کہ اسلام کو منحرف نہ ہونے دوں اور اس کی راہ پر گامزن رکھ کر میں اسلام کی حفاظت کروں۔ یہ امیر المومنین کی عملی سیرت ہے، عملی سیرت، یہی کیفیت امام حسن مجتبیٰ کی ہے، یہی کیفیت امام حسین سید الشہداء کی ہے، یہی کیفیت باقی ائمہ کی ہے۔ بعض اوقات ہمارے بعض کم فہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ باقی سارے ائمہ تو گھروں میں بیٹھے ہوئے تھے، اس لیے جب تک حجت خدا مہدی دوران تشریف نہ لائیں اس وقت تک ہمیں بھی گھر بیٹھنا ہے، چونکہ وہ آئیں گے تو کریں گے۔ اس سے بڑھ کر اسلام کی توہین آمیز تفسیر، اس سے بڑھ کر اسلام کی تحریف اور کوئی ہو ہی نہیں سکتی، چونکہ یہی شیطان کی خواہش ہے، یہی ابلیس کی خواہش ہے، یہی طاغوت کی خواہش ہے، یہی استعمار کی خواہش ہے۔ وہ یہی چاہتے ہیں کہ آپ کہیں کہ آپ آرام سے گھر بیٹھے، جب امام آئیں گے دیکھیں گے، ان کے آنے کا انتظار کریں۔ تو آپ کس کے لیے ہیں؟ آپ صرف کھانے پینے اور بچے پیدا کرنے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں؟ یعنی آپ کو، آپ میں اور ایک جانور میں فرق کیا ہے؟ آپ میں ایک بھینس میں، آپ میں اور ایک گائے میں، آپ میں ایک اونٹ میں، آپ میں ایک خنزیر میں، آپ میں ایک کتے میں، آپ میں ایک بلی میں فرق کیا ہے؟ وہ بھی یہی کام کرتے ہیں، آپ بھی اسی کے لیے آئے ہوئے ہیں، آپ اشرف المخلوقات ہیں، آپ کو کتاب دے کر بھیجا گیا ہے، آپ کو ایک پورا دستور حیات دیا گیا ہے،
आपको कहा गया है जिद्दोजहद करो, आपसे कहा गया है इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअन्फुसिहिम, हम तुम्हारी हालत खुद बदलेंगे नहीं, तुम खुद उठोगे, जिद्दोजहद करोगे, लड़ोगे, मैदान में खड़े रहोगे, हम तुम्हारी किस्मत बदलेंगे इसलिए कि तुमने कदम उठाया है। आपसे कहा गया है कि अल्लज़ीन क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, जो लोग हमारी राह में खड़े होंगे, निकलेंगे, जिद्दोजहद करेंगे, पामर्दी दिखाएंगे, सबाते कदम दिखाएंगे, हम फिर उनका हाथ थामेंगे, उनकी मदद के लिए फरिश्ते उतारेंगे, उनकी मदद के लिए अपने मलक उतारेंगे और उनको कामयाबियां देंगे।
लेकिन अगर आप इंतजार करते रहे तो आप मरते मरते मर जाएंगे, कोई मदद नहीं आएगी, इसलिए कि आपको अल्लाह ने एक निजाम के तहत खल किया है और उस निजाम का तकाजा यह है कि जिद्दोजहद आप करेंगे। इसलिए जो जिद्दोजहद नहीं करेगा, जो जिद्दोजहद इज्तमाही जिद्दोजहद में शरीक नहीं होगा, वो अपने इस्लाम पर गौर करे, अपने फहम इस्लाम पर गौर करे, अपने शऊर पर गौर करे। मैं अथार पर इल्जाम डालकर कि वो भी तो घर में बैठे थे, खामोश रहा जाता है। उसूल काफी की एक रिवायत सुना देता हूं। उसूल काफी में इमाम सादिक अलैहिस्सलाम कहीं पर तशरीफ ले जा रहे थे, जुरारा आपके साथ थे, जुरारा इब्ने आयुन इमाम सादिक अलैहिस्सलाम के जलीलुल कदर तरीन पाकिजा तरीन करीबी तरीन असहाब में से है। जुरारा उसूल काफी में नकल करते हैं कि मैं इमाम के साथ था, हम जा रहे थे, रस्ते में एक भेड़ बकरियों के रेबड़ पर निगाह पड़ी, मैंने देखा रेबड़ को, तो इमाम ने फरमाया रेबड़ को देख रहे हो, अगर हमारा साथ देने वाले अहले ईमान की तादाद इस रेबड़ में मौजूद भेड़ बकरियों के बराबर होती तो हम इज्तमाई जिद्दोजहद में क्याम करते और जुल्म का तख्ता उलटते। जुरारा कहते मैं हैरान हुआ, मैंने भेड़ बकरियों के उस रेबड़ को देखा, तादाद गिनी, देखा 17 भेड़ बकरियां थी, टोटल 17। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यह है कि आइमा अगर कुछ कर नहीं सके तो आवान और अंसार के न होने की वजह से, आवान और अंसार होते तो जुल्म को एक लम्हे के लिए पनपने न देते। और यही दीन है, यही दीन है, यही कुरान है, यही अहलुल बैत की तालीमात है, जुल्म से लड़ना। फजतनी बुत्ताहूत, ताहूत से इज्तनाब करना, ताहूत के साए में न जाना, ताहूत की आंखों में आंखें डालकर खड़े हो जाना। ताहूत यानी हर वो निजाम जो अल्लाह के निजाम के मुकाबले में खड़ा हो, उस निजाम के मुकाबले में खड़े हो जाना। लेकिन खड़े होने का क्या मतलब है? सामने से ट्रक आ रहा हो और आप उसको रोकने की सलाहियत और ताकत न रखते हो तो खड़े होने का मतलब यह नहीं है कि आप उसके सामने खड़े हो जाए और वो आपको कुचल कर गुजर जाए, इसको खड़ा होना नहीं कहते, ये बेवकूफी है। आप फिर ऐसी हिम्मत तलाश करेंगे, ऐसे रास्ते तलाश करेंगे कि ट्रक को गुजरने भी न दें और आप अपनी जान भी बचाएं। जिद्दोजहद अकल के साथ है, आंख बंद करके कुएं में छलांग लगाने को जिद्दोजहद नहीं कहते। लिहाजा ताहूत से मुकाबले की हजार राहें हैं, इस्तेमार से मुकाबले की हजार राहें हैं, शिर्क और बिदअतों से मुकाबले की हजार राहें हैं, फिक्री इनहराफ और अमली इनहराफ से लड़ने की हजार राहें हैं। हर राह मेरी नहीं है, मैं नहीं जा सकता हर राह पर, मैं जहां जा सकता हूं और जो कर सकता हूं अपने अंदर झांक कर देखूं, इंदल्लाह मैं उसी का जिम्मेदार हूं। मैं अगर गुफ्तगू कर सकता हूं, गुफ्तगू का जिम्मेदार हूं, पैसा दे सकता हूं, पैसा देने का जिम्मेदार हूं, असलहा उठा सकता हूं, असलहा उठाने का जिम्मेदार हूं, मशवरा दे सकता हूं, मशवरा देने का जिम्मेदार हूं,
ہدایت دے سکتا ہوں، ہدایت گری کا ذمہ دار ہوں، لوگوں کو شعور دے سکتا ہوں، اس بات کا ذمہ دار ہوں، ایک آدمی سارے کام نہیں کر سکتا۔ اس لیے اجتماعی زندگی کے تمام فیلڈز اور تمام شعبوں میں جو جہاں جس طرح سے اس اجتماعی جد و جہد میں اپنا حصہ ڈال سکتا ہے وہ اسی کا ذمہ دار ہے، اور اس کی ذمہ داریوں کے تعین کی ذمہ داری نہ میری ہے نہ آپ کی، بلکہ خود اس شخص کی ہے۔
مجھے معلوم ہے کہ میرے معدے میں کتنی گنجائش ہے اور مجھے کتنا کھانا اور کتنا پینا چاہیے، کوئی اور میرے بارے میں فیصلہ نہیں کر سکتا۔ مجھے معلوم ہے کہ میری کیپیسٹی کیا ہے، لہٰذا مجھے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں جب میں کھڑا ہوں گا اور اللہ پوچھے گا تو اس وقت مجھے معلوم ہونا چاہیے کہ جو کام میں کر سکتا تھا وہ میں نے کیا یا نہیں کیا۔ اس کو بھی معلوم ہے میں کیا کر سکتا تھا، مجھے بھی معلوم ہے میں کیا کر سکتا تھا، اور میں اسی کا ذمہ دار ہوں۔ اس لیے امیر المومنین کو پہچانیے، امیر المومنین کی سیرت کو پہچانیے، امیر المومنین کے کمالات کو پہچانیے، امیر المومنین کی روش کو پہچانیے۔ صرف امیر المومنین نہیں، باقی تمام ائمہ بھی، آپ دیکھیں جتنے بھی ائمہ ہیں ان کی اجتماعی جد و جہد میں آپ دیکھیں کہیں پر بھی خاموشی نہیں ہے، کہیں پر بھی ہاتھ پر ہاتھ دھرے رکنا نہیں ہے، انتظار کرنا نہیں ہے۔ آج کا دور تاریخ کا سب سے زیادہ حساس دور ہے، سب سے زیادہ حساس دور، ایک ایسا دور ہے جس میں ماضی کے 1400 سالوں کی اجتماعی جد و جہد کے نتائج ہمارے سامنے آنے والے ہیں اور آ رہے ہیں۔ 1400 سال کی اجتماعی ولایت و امامت کی جد و جہد کے نتائج ہم اب اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں۔ ایسے موقع پر کوئی اندھا ہوگا جس کو نظر نہ آئے کہ آج کی میری ذمہ داری کیا ہے، بہرا ہوگا جس کو سمجھ نہ آئے، کوئی عقل سے پیدل ہوگا جو اس بات کا ادراک نہ کر سکے کہ میری اجتماعی ذمہ داری کیا ہے۔ کیا مجھے امام کے انتظار میں آنکھ کان ناک منہ ہاتھ اور اپنے سارے اعضاء و جوارح بند کر کے صرف بچے پیدا کرنے پر لگنا چاہیے، یا پھر زندگی کے تمام امور میں شعور کے ساتھ، ادراک کے ساتھ، عقل کے ساتھ، سوچ کے ساتھ، تدبر کے ساتھ، تعقل کے ساتھ دیکھنا چاہیے کہ میری ذمہ داری کیا ہے، اور آج کے دور میں اللہ کے دشمن کہاں پر ہیں اور اللہ کے دشمنوں کے مقابلے میں میں اللہ کے دوست اور اللہ کے ایک ادنا بندے کی حیثیت سے میری الہی ذمہ داری کیا بنتی ہے۔ کس نے کہا کہ اللہ کے دشمن تو بڑی آزادی کے ساتھ دندناتے ہوئے پوری زمین پر اللہ کے خلاف فعال ہوں اور کام کریں، اور جو لوگ اللہ کی دوستی، اللہ کی عبدیت، اللہ کی بندگی کے مدعی ہیں وہ کہیں ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے، جب امام آئیں گے تو پھر دیکھیں گے۔ اس سے بڑھ کر انحراف، اس سے بڑھ کر دین کا چہرہ مس کرنا، اس سے بڑھ کر دین کی روح کو مزمحل کرنا، اموی اور کیا چاہتے تھے، اموی اور کیا چاہتے تھے، عباسی اور کیا چاہتے تھے، یہ جو سرکاری مذاہب بنے، سرکاری مذاہب، سرکاری مذاہب کا ہمیشہ موٹو یہ رہا، شعار یہ رہا کہ جب کسی نے غلبہ پا لیا اور حکومت پر قبضہ کر لیا تو اب اس کے خلاف بولنا جرم ہے، آرام سے بیٹھے رہو۔ یہ ہمیشہ طاغوتی طاقتوں کا دیا ہوا مذہب ہے۔ جب کسی نے طاقت کے بل بوتے پر حکومت پر قبضہ کر لیا، اب تم پر لازم ہے کہ تم اس کی اطاعت کرو اور خاموش رہو۔ اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم کا مصداق اس جابر طاغوتی ظالم نظام کو بنانے کے بعد آپ کہیں گے اب اس کی اطاعت کرو، سرکاری مذہب کا ہمیشہ یہ فتویٰ رہا۔ ائمہ اہل البیت کا مذہب، ائمہ اہل البیت کی آئیڈیالوجی اور ان کا مکتب کبھی بھی سرکاری نہیں رہا، اس لیے دشمن اور دوست سب کے اعتراف کے مطابق تشیع کی پوری تاریخ کا ہر ہر ورق اور ہر ہر صفحہ خون شہداء سے رنگین ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ مکتب سلاطین اور بادشاہوں کے مقابلے میں خاموش اور سر جھکا کر زندگی کو ذلت سمجھتا ہے اور اجتماعی جد و جہد کو اپنی دینی ذمہ داری اور اپنا فریضہ سمجھتا ہے۔ یہ فرق ہے سرکاری مذہب اور اللہ کے مذہب میں۔ اللہ کے دیے ہوئے دین اور اموی بادشاہوں اور عباسی بادشاہوں کے پیش کردہ دین میں یہ بنیادی فرق ہے۔ اس لیے آج کی دنیا میں اپنے فرائض کے تعین کو اپنا موضوع فکر بنائیں، سوچیں کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے، ہم نے کہاں تک جانا ہے، کیسے جانا ہے، کیا ہم نے صرف ایام عزا منانے ہیں، رونا دھونا ہے، ایام ولادت و شہادت منانے ہیں، خوشیاں منانی ہیں، رونا ہے دھونا ہے اور اس کے بعد انا للہ وانا الیہ راجعون بات ختم ہو گئی، یا یہ کہ میری ایک ذمہ داری ہے شرعی، فقہی، کلامی، عقیدتی، کوئی ذمہ داری ہے الہی، قرآنی، ولائی، کوئی ذمہ داری ہے؟ وہ ذمہ داری کیا ہے؟ وہ بھی آج کے دور میں، اور میری اس ذمہ داری کا تعلق میرے مستقبل سے کیسے ہے؟ اور جس عظیم مستقبل کا خواب قرآن نے مجھے دکھایا ہے، جس عظیم مستقبل کا خواب نبی کریم نے مجھے دکھایا ہے اور فریقین کی کتابوں میں دکھایا ہے، شیعہ میں بھی اور سنی میں بھی، اور جس عظیم مستقبل کا خواب آج کی ان راتوں کے مہمان امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے مجھے دکھایا ہے، وہ مستقبل کیسا مستقبل ہے اور مجھے اس مستقبل کی طرف کیسے جانا ہے؟ مہدی آخر الزمان کا نظام، خلیفۃ اللہ کا نظام، خلافت الہیہ کے زمین پر نافذ ہونے کا نظام، عدل سے زمین کے کونے کونے کو بھرنے کا نظام، ظلم کے خلاف مسلسل جد و جہد کا نظام، ظلم کے خاتمے کے لیے اٹھنے والا نظام، عدل کے نفاذ کے لیے اٹھنے والا نظام، شرق اور غرب کی تمام طاغوتی طاقتوں کے مقابلے میں توحید کا پرچم لے کر، علی کا پرچم لے کر، کربلا کا علم اٹھا کر میدان میں اترنے کا نظام، اس پر مجھے سوچنا ہے، اس پر آپ کو سوچنا ہے، اس پر ہم سب کو سوچنا ہے۔ یہ راتیں اہل البیت کے لیے بڑی ہی سخت راتیں ہیں، کربلا والوں کے لیے، امام حسن مجتبیٰ کی فیملی کے لیے، آل علی کے لیے، اصحاب علی کے لیے بہت سخت راتیں ہیں۔ نبی کریم کی رحلت کے بعد دوسرا عظیم ترین واقعہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا، لیکن تب علی تھے، علی جنہوں نے نبی کی طرح سے اہل البیت کو سایہ فراہم کیا تھا، بہت بڑا سایہ دار درخت، لیکن ان ایام میں علی کے اٹھ جانے کا وقت آیا ہے اور علی کی شہادت واقعی بڑی دلگیر، بڑی ہی دردناک ہے، بہت ہی دردناک۔ وہ علی جو ساری زندگی شہادت کا انتظار کرتے رہے، وہ ان راتوں میں تارے گرا کرتے تھے، آسمانوں کی طرف دیکھا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ نہ اللہ نے جو پیغام دیا ہے وہ جھوٹ ہے اور نہ مجھے جو خبر سنائی گئی ہے وہ غلط ہے، یہ وہی راتیں ہیں جب میرے اجل کا پروانہ آنے والا ہے۔ علی مظلوم تاریخ، علی نے پوری تیاری کی ہے اپنے آپ کو اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کرنے کی. ان ایام میں آپ مسجد کوفہ کی مناجات سنیں، مناجات پڑھیں، علی کی زبانی اللہ سے کلام. مولائے یا مولائے انت المحسن وانا المسیء. میرے مولا تو محسن ہے، میں گناہگار ہوں، تو کریم ہے، میں باغی ہوں، تو رحیم ہے، میں مذنب ہوں، گناہگار ہوں، تو پناہ دینے والا ہے اور میں بھاگنے والا ہوں، تو ستار ہے اور میں معیوب ہوں. ایک ایک کر کے خدا سے ذکر، خدا سے مناجات، خدا سے ہم کلامی، اور وہ بھی ان راتوں میں. وہ منظر جب میں سوچتا ہوں، جب امیر المومنین کو مسجد سے اٹھا کر امام حسن، امام حسین اور باقی اصحاب گھر کی طرف لا رہے تھے کہ کیسا کہرام مچا ہوگا. تصور کیجئے کیسا کہرام مچا ہوگا جب سر مقدس علی پر ضرب پڑی ہوگی اور علی کے سر سے نکلنے والے خون سے مسجد کوفہ کا محراب تر ہوگا، اور اس وقت ہر ایک کی زبان پر یا علی یا علی ہوگا. جب آپ گھر تشریف لائے تو گھر کی حالت بڑی عجیب تھی، گھر میں زینب بھی تھی، ام کلثوم بھی تھی، اور یہ بچیاں، یہ بیٹیاں رو رہی تھیں، لیکن ان بیٹیوں کو دلاسا بھی دینے والے موجود تھے، ان بیٹیوں کے غم میں شریک ہونے والے موجود تھے، گھر کا سایہ موجود تھا، خود علی موجود تھے، دونوں بھائی موجود تھے، ان کو کوئی اس طرح کی پریشانی نہیں تھی. لیکن ہائے افسوس، کربلا میں ایسا نہ تھا. کربلا میں جب شہادت امام حسین واقع ہوئی تو اس شہادت کے بعد سکینہ کا منظر اور طرح کا تھا، زینب کا اور طرح کا تھا، ام کلثوم کا اور طرح کا تھا. حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ ایک اونچے قد کی خاتون جلتے ہوئے خیموں سے باہر آ رہی ہیں، دوبارہ واپس جا رہی ہیں، پھر آ رہی ہیں، پھر جا رہی ہیں، پھر آ رہی ہیں. میں نے کسی سے پوچھا کہ یہ خاتون بھاگتی کیوں نہیں ہے، تمام مخدرات بھاگ چکی ہیں خیموں سے. جواب ملا کہ یہ علی کی بیٹی ہے اور خیموں کے اندر سید الساجدین بیماری اور غشی کے عالم میں ہے، اور یہ ان کو چھوڑ کر جا نہیں سکتی. کہنے لگے اس عرصے میں میں نے دیکھا کہ اس خاتون نے بڑی ہمت کی اور ایک نحیف جوان کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر خمیدہ کمر کے ساتھ باہر آ گئی اور صحرا میں چلی گئی. کہتے ہیں کہ میں نے اچانک دیکھا ایک چھوٹی سی بچی پر میری نگاہ پڑی، بچی کے دامن پر آگ لگی ہوئی تھی اور کان سے خون رس رہا تھا، تو میں فوراً گیا تاکہ بچی کے دامن کی آگ بجھا سکوں. میں نے کیا دیکھا، بچی نے جیسے ہی مجھے آتے دیکھا روتے ہوئے سرپٹ بھاگنے لگی. میں آگے سے آیا، بچی کو روکا، بچی کے دامن کی آگ بجھائی، اور جب میں نے دامن کی آگ بجھائی تو بچی نے میری طرف دیکھا اور کہا، گویا اپنی نگاہوں سے مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ کربلا میں اب تک جتنے بھی لوگ آئے، یا وہ مارنے دھاڑنے والے تھے یا آگ لگانے والے تھے، تم پہلے شخص ہو جس نے آگ بجھائی ہے. کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ بیٹی تم کون ہو؟ کہا کہ میں حسین کے سینے پر سونے والی بیٹی سکینہ. میں نے پوچھا بیٹی یہ تمہارے رخسار سیاہ ہو چکے ہیں، کیوں ایسا ہوا؟ کہا ان ظالموں نے اتنے تماچے مارے کہ میرے رخسار سیاہ ہو گئے. میں نے کہا تمہارے کان سے خون رس رہا ہے؟ کہا کہ انہوں نے میری بالیاں اس زور سے کھینچی کہ کانوں کی لو پھٹ گئی اور خون مس رہا ہے. میں نے پوچھا بیٹی اتنی چھوٹی عمر میں تمہارے ساتھ اتنے بڑے ظلم ہوئے، بتاؤ میں تمہاری کیا خدمت کروں، کیسے تمہارا یہ غم دور کروں؟ کہا نیک انسان لگتے ہو، مجھے ذرا نجف کا رستہ بتا دو. میں نے پوچھا بیٹی نجف کا رستہ کیوں؟ کہا کہ وہاں میرے جد امجد علی ابن ابی طالب دفن ہے، میں ذرا جاؤں تو صحیح اور اپنے جد کی بارگاہ میں عرض کروں، مولا دیکھیے آپ کی بیٹیوں کے ساتھ آپ کی اسی مملکت میں کیا سلوک کیا جا رہا. انا للہ وانا الیہ راجعون وسیعلم الذین ظلموا
ایام القلب ينقلبون. نسألك اللهم وندعو باسمك العظيم الأعظم الأعظم أجل الأكرم يا الله 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 يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. بار الہ ہماری اس قلیل عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. بار الہ ہمارے گناہوں کی بخشش فرما. بار الہ ہماری روحوں کی تطہیر فرما. بار الہ اس ماہ مبارک رمضان کو ہماری نجات ہماری مغفرت کا مہینہ قرار دے. بار الہ تجھے علی کی مظلومیت کی قسم شبہائے قدر میں ہمارے گناہوں کی بخشش فرما اور ہمیں اس سال کے اس شب قدر میں پاک اور پاکیزہ ہو کر خارج ہونے کی توفیق عطا فرما. بارلہ ہماری زندگی کے آخری لمحات کو شہادت میں تبدیل فرما. بارلہ جب تک زندہ ہے تیرے دین اور محمد و آل محمد کے راستے کی حفاظت میں اپنی جان تیرے سپرد کرنے کی توفیق عطا فرما. بارلہ امام عصر کے ظہور میں تاجیل فرما. بارلہ ہمیں ان کے آوان اور انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على محمد وعلى